الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ اہل دل وہ عشق لا زوال لے کے چلتے ہیں کہ خواب میں بھی اس کا خیال لے کے چلتے ہیں ہمارے شیخ جس ڈگر سے لے کے چلتے ہیں اس عہد کے شیوخ خال خال لے کے چلتے ہیں نہ پوچھ بزم شیخ کی عنایتیں کرامتیں جو قال لے کے آتے ہیں حال لے کے چلتے ہیں مشاہدے کی بات ہے کہ لوگ بزم شیخ میں جلال لے کے آتے ہیں جمال لے کے چلتے ہیں سالک راہ سلوک کا راہی ہوتا ہے اور مدارج اس کے لیے راہ سلوک کے سفر کے توشہ ہوتا ہے جو انسان راہ سلوک پر چلتا ہے اس کو سالک بولتے ہیں انسان جب اس کسی شیخ سے بیعت کرتا ہے تو وہ راہ سلوک پر چلنے والا بن جاتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سالک کو معلوم ہو کہ میرے سفر کی انتہا کہاں پر ہے میں نے کہاں تک پہنچنا ہے میری منزل مقصود کیا ہے کئی لوگ سلسلے میں بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا منتہائے سفر کیا ہے میں نے کہاں تک جانا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارا منتہائے سفر اللہ رب العزت کی ذات سے وصل ہے اور ہم نے اس کی ذات کو راضی کرنا ہے تو ہر سالک کا یہ سفر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر آ کر ختم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان سے راضی ہو جائے جب انسان راہ سلوک میں چلتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ قرب خداوندی کے دو درجے ہوتے ہیں ایک درجے کو نبوت کہتے ہیں اور دوسرے درجے کو ولایت کہتے ہیں یہ نبوت یہ وہبی چیز ہے وہبی کا کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے جن کے اوپر فضل اور کرم فرمایا نبوت کے مقام سے ان کو سرفراز فرما دیا کوئی انسان اپنی محنت اپنے مجاہدے سے مقام نبوت حاصل نہیں کر سکتا یہ فقط اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا مقام نبوت پر سرفراز فرما دیا اور یہ دروازہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر بند فرما دیا قرب خداوندی کا دوسرا درجہ ہے ولایت ولایت قصبی چیز ہے کسبی کا کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی انسان اپنی محنت سے، اپنی قوت سے نیک اعمال کر کے، اپنے نفس کو پامال کر کے ولایت کا مقام حاصل کر سکتا ہے. جس طرح کوئی انسان پہلوان بننا چاہے تو وہ اس کے لیے ورزش شروع کر دیتا ہے، محنت کرتا ہے، بالآخر ایک دن محنت کرنے کے بعد وہ پہلوان بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح جو انسان ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس کے خلاف اعمال کرتا ہے اور سنت کے راستے پر چلتا ہوا وہ مقام ولایت کو حاصل کر لیتا ہے. تو ہر انسان ولی بن سکتا ہے، ہر انسان ولی بن سکتا ہے، بس اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو جو بھی انسان کلمہ گو ہے وہ اللہ تعالی کے اولیاء میں شامل ہے. لیکن ولایت کے کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جو محنت سے حاصل ہوتے ہیں، بنا محنت کے وہ حاصل نہیں ہوتے. تو اسی مقصد کے لیے انسان کسی شیخ سے بیعت کرتا ہے، اور شیخ جس طرح تسبیحات، ذکر، اذکار اس کو بتاتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر وہ انسان ولایت کے دوسرے درجات کو حاصل کر لیتا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان ولی ہوگا، ہواؤں میں اڑتا ہوگا، پانی پہ چلتا ہوگا، ہاتھ اٹھائے گا، جو مانگے گا ویسا ہی ہو جائے گا. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے. ولایت نہ دعاؤں کی قبولیت کا نام ہے، ولایت نہ ہواؤں میں چلنے کا نام ہے، اڑنے کا نام ہے، ولایت نہ پانی کے اوپر چلنے کا نام ہے، ولایت نہ لوگوں کے زیادہ جمع ہو جانے کا نام ہے، ولایت نہ عدالت کے اندر مقدمات کا فتح ہو جانے کا نام ہے، ولایت نہ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے. ولایت اگر نام ہے تو وہ رب کو راضی کرنے کا نام ہے. جو انسان اپنے اعمال سے رب کو راضی کر لے گا وہ انسان اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا. ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں نا، یہ بڑا لاڈلا انسان ہے، اپنی ماں کا بڑا لاڈلا ہے. تو یہ مقام ولایت کے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. تو جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو پھر اپنا لاڈلا اور اپنا پیارا بنا لیا کرتا ہے. معزز سامعین، آج کی اس دنیا میں جس طرح ہماری مادی زندگی کے اندر ہمارے لیے سہولیات ہو چکی ہیں، کسی نے سفر کرنا ہو تو جو سفر پہلے مہینوں کی مسافت پر تھا آج چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جس پروردگار نے ظاہری سفر کو آسان بنا دیا ہے، اسی رب ذوالجلال نے باطن کے سفر کو بھی آسان بنا دیا ہے. جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نیکی والی زندگی پر آ جائے، وہ انسان اللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، جنت دو قدم کے فاصلے پر ہے، پہلا قدم تم اپنے نفس کے اوپر رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا جنت کے اندر ہوگا. تو انسان اپنے نفس کو مارے، اپنے اندر کی باطنی بیماریوں کو ختم کرے، کیونکہ یہ باطنی بیماریاں جب تک انسان کے اندر ہیں انسان کامل نہیں بنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سوچیں کہ اگر رائی کے برابر تکبر دل میں ہو تو جنت میں داخلہ نہیں, ہم تو پہاڑوں کے برابر تکبر لے کر چلا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں جنت میں پہلا جانے والا بھی میں ہوں گا. تو ای خیالست محالست جنو, انسان جب تک اپنی اصلاح نہیں کرے گا, اپنے باطن کی بیماریوں کو نہیں ختم کرے گا, انسان اس وقت تک اللہ کو راضی نہیں کر سکے گا. آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو 100 زنجیروں سے باندھ دیا جائے تو وہ آزاد نہیں کہلائے گا. اگر اس کی 100 زنجیروں میں سے 95 زنجیریں کھول دی جائیں وہ پھر بھی آزاد نہیں کہلائے گا. اگر اس کی 99 زنجیریں کھول دی جائیں وہ پھر بھی آزاد نہیں کہلوائے گا. وہ آزاد اس وقت کہلوائے گا جب 100 کی 100 زنجیریں کھول دی جائیں. بالکل اسی طرح جب انسان 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تب وہ اللہ کے ساتھ واصل ہو پائے گا, تب وہ اللہ کا پیارا اور اللہ کا لاڈلا بن جائے گا. تو جو انسان اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 2 اعمال کریں. ہمارے اس سلوک کے اندر 2 طریقوں سے یہ سلوک سکھایا جاتا ہے. پہلا راستہ وہ ہے سنت کا راستہ. جو انسان اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے, اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ 100% سنت کے اوپر عمل کر لے. جو انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے اندر ڈوب کر سنت سے مزین ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, اللہ کو پیار آتا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ, مستجاب الدعوات تھے. جو دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے؟ تو حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہیں کی. تو جو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا بن جاؤں اس کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرے. ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں جو بچہ چاہتا ہے میں ماں باپ کا لاڈلا بن جاؤں وہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے, جو لاڈلا نہیں ہوتا وہ اطاعت بھی نہیں کرتا. تو بالکل اسی طرح اگر اللہ کا لاڈلا اور پیارا بننا ہے تو پہلا طریقہ کہ انسان 100% سنت کے اوپر عمل کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے محبوبین بندوں میں شامل ہونے کے لیے شیخ کے ساتھ کامل محبت, کامل خدمت اور کامل عقیدت اور شیخ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے, سمعنا و اطعنا کی مانند بن جائے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. خالی محبت کرنے سے بھی کئی دفعہ کام نہیں بنتا, اطاعت ضروری ہے, اطاعت ضروری ہے. ایسا نہیں ہمیں شیخ سے بہت محبت ہے لیکن شیخ نے جو کام ذمہ لگایا, جو حکم فرمایا اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کی. تو کامل محبت کے ساتھ کامل اطاعت بھی ضروری ہے. کسی نے کہا ہر ایک مرید کو یہ جاننا چاہیے, ہر ایک مرید کو یہ جاننا ضروری ہے, مزاج شیخ کا پہچاننا ضروری ہے, 1000 دعوے الفت بجا صحیح لیکن جو کہہ رہے ہیں اسے ماننا ضروری ہے, جو فرما رہے ہیں اس کو ماننا بھی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیخ چونکہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کی بدولت اس بندے کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شیخ کا مقبول وہ رسول اللہ کا مقبول، جو رسول اللہ کا مقبول وہ اللہ کا مقبول بن جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کا مقبول بننے کی کوشش کرے، ذکر اذکار کرے، راہ سلوک پر چلنے والے جو اوراد و وظائف ہیں ان کو پورا کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اس لیے یہ عاجز بھی یہی عرض کرتا ہے اپنے شیخ سے، اپنے والد سے، کہ دل کے ارمان نکالیں تو نوازش ہوگی، اپنے سینے سے لگا لیں تو نوازش ہوگی. مجھ کو اغیار نے دھتکار دیا ہے سرکار، اپنی محفل میں بٹھا لیں تو نوازش ہوگی. بدتر از خار مغیلہ ہوں میں اے رشک گلاب، اپنے دامن میں چھپا لیں تو نوازش ہوگی. ہوش مجھ کو نہ رہے سود و زیاں کا ہرگز، اپنا دیوانہ بنا لیں تو نوازش ہوگی. جو سبک رو ہیں میں ہوں ان سے زیادہ محتاج، مجھ سے گرتے کو سنبھالیں تو نوازش ہوگی. نفس و شیطان نے کر ڈالا ہلاکت کے قریب، اس تباہی سے بچا لیں تو نوازش ہوگی. میں ہوں اور خوئے معاصی کی وبا چار طرف، اس غلاظت سے نکالیں تو نوازش ہوگی. ایک نظر کر دیں تو مل جائے مجھے آب حیات، گل سمجھ کر ہی اٹھا لیں تو نوازش ہوگی. میری مٹی کو وہ قدموں ہی سے بخشیں زینت، اپنے رستے میں بچھا لیں تو نوازش ہوگی. تو انسان اپنے شیخ کا مقبول بن جائے تو وہ اللہ کا مقبول بن جاتا ہے. اب اگلی بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی سالک راہ سلوک میں محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، پھر مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو اجازت و خلافت عطا فرماتے ہیں. یہ اجازت و خلافت کیا چیز ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. جس طرح کسی مدرسے سے کوئی طالب علم پڑھ کر سند فراغت حاصل کرتا ہے، یہ اجازت و خلافت بھی اسی کی مانند ہے. سند فراغت حاصل کرنا اس طالب علم کے کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اب وہ شخص اگر علمی لائن میں لگا رہا، اس کے اوپر محنت کرتا رہا، تو وہ انسان دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہو گیا ہے. یہ سند اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ آگے بڑھا سکتا ہے. تو اجازت و خلافت بھی یہی ہے کہ شیخ اس انسان کے کندھے پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جو سلوک آپ نے سیکھا ہے اب آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے اہل ہو گئے ہیں، آپ کو راستہ معلوم ہو گیا ہے. تو یہ سمجھنا کہ جو خلافت مل گئی میں کاملین میں شامل ہو گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اجازت کا مقصد دین کی دعوت اور اشاعت ہوتی ہے کہ انسان دین کے کام کو آگے بڑھائے، دین میں لگ جائے، دین کے درد کو اپنا درد سمجھ لے، قرآن کے درد کو اپنا درد بنا لے. انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو آگے دوسروں انسانوں تک پہنچانے میں لگ جائے. اس لیے مشائخ بعض سالکین کو اجازت و خلافت عطا فرما دیتے ہیں. اجازت و خلافت کے اندر مشائخ میں دو طرح کے مشائخ ہیں. بعض کے ہاں بہت نرمی برتی جاتی ہے اور بعض مشائخ کے ہاں بہت سختی ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت نرمی فرماتے تھے اور جلد اجازت عطا فرما دیتے تھے، لیکن حضرت خواجہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کے ہاں بہت سختی ہوتی تھی. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے کچھ اجازت یافتہ لوگ حضرت گنگوہی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. حضرت گنگوہی نے فرمایا میرے ہاں تمہیں ابھی کچھ اور کام کرنا پڑے گا. تو بعض مشائخ کے ہاں سختی ہوتی ہے اور بعض مشائخ کے ہاں نرمی ہوتی ہے, اور کسی کو اجازت کیوں ملی اس کی حکمت شیخ ہی بہتر جانتا ہے. مشائخ استخارہ کرتے ہیں, باقی خلفاء سے مشورہ کرتے ہیں, اللہ تعالی سے مشورہ کرتے ہیں, تب جا کے جب ان کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے تو وہ اجازت کی ذمہ داری اپنے سالکین میں سے بعض کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ گمان کرنا کہ فلاں کو اجازت کیوں ملی, یہ در حقیقت اگر آپ غور کریں تو شیخ کے اوپر یہ ایک طرح سے الزام ہوتا ہے کہ انسان شیخ کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کو اجازت کیوں دی, شیخ نے فلاں بندے کو اجازت نہیں دینی تھی کیوں دے دی. تو اس گمان سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ فلاں کو اجازت کیوں ملی, فلاں کو کیوں نہ ملی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے چند سالوں سے ایک لغو سوال کثرت سے خطوط کے اندر پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں کو خلافت بیعت کیوں دی. تو میں ان لغویات کا جواب اکثر یہ دیتا ہوں کہ جب قبر میں منکر نکیر تم سے یہی سوال پوچھ لیں تو تم کہہ دینا مجھے نہیں معلوم. پھر آگے فرمایا آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے, عجب پندار اور دوسروں کی تحقیر و تنقیص, یہ نہایت خطرناک امور ہے, ان سے بچنا چاہیے. شیخ نے کیوں دی اس کی حکمت شیخ جانتا ہے, آپ سے یہ سوالات نہیں ہونے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا حضرت فلاں محدث بڑا ہے یا فلاں محدث, حضرت نے فرمایا کون بڑا ہے نہ تمہارے سے قیامت میں پوچھا جائے گا نہ میرے سے پوچھا جائے گا, جس بارے میں پوچھا جائے گا اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم ان لغویات قسم کے سوالوں کو اٹھانے کی بجائے, اس سے اپنی مجلسوں کو گرم کرنے کی بجائے اس کام میں لگ جائیں جس سے رب راضی ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ جو کسی اللہ والے سے کرے گا دشمنی جیتے جی دنیا میں ایسا شخص رسوا ہوگا خود, فیض سے جن کے ولایت پا گئے اہل جہاں, سوچئے تو کس قدر اللہ والا ہوگا خود, دوسروں کو جو پلاتا ہے مسلسل خمر عشق, چپکے چپکے جام عرفاں کتنا پیتا ہوگا خود, مردہ دل لوگوں کو جس نے دی حیات نو اثر, وہ طبیب اثر ہوگا یا مسیحا ہوگا خود. تو شیخ حکمت جانتا ہے کہ کس کو انسان ذمہ داری دینی ہے اور کس کو نہیں. ہمیں ان معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں, ہاں اگر ہم سچے دل کے ساتھ کامل محبت کے ساتھ کامل اطاعت کے ساتھ اپنے لائن کے اوپر رستے کے اوپر لگے رہے تو اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے, یہی بڑی بات ہے. تو دوسروں کے اوپر نظر نہیں اٹھانی چاہیے. اور یہ اجازت و خلافت ایک امانت ہوتی ہے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے. جب شیخ کو کوئی اہل نظر آ جائے پھر مشائخ اس کو اجازت دینے سے نہیں رک سکتے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. تو جب شیخ کو یہ امانت سپرد کرنے کا حکم ہے تو جب اس کو کوئی اہل ملتا ہے وہ سپرد کر دیتا ہے. اس حوالے سے حضرت والد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عالم تھے, سلسلے میں بیعت ہوئے اور خوب محنت کر رہے تھے. تو 2 سال انہوں نے خوب محنت کی, ذکر اذکار کیا اور سلوک کے مدارج طے کرنے لگ گئے. تو دل میں آیا کہ ان کو اجازت دے دینی چاہیے, لیکن پھر سوچا کہ ابھی انہوں نے اتنا زیادہ وقت قربت میں نہیں گزارا, کچھ اور وقت کے بعد ان کو اجازت دے دوں گا. فرماتے ہیں کہ اس دوپہر میں قیلولہ کے لیے سویا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور ارشاد فرمایا اپنی نسبت کی سلامتی چاہتے ہو تو انہیں اجازت دے دو. شیخ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, امانت ہوتی ہے, جب کوئی اہل نظر آ جاتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اس اہل کو یہ ذمہ داری سونپ دے، اپنی طرف سے وہ نہیں بانٹتے پھرتے، شیخ کو حکم ہوتا ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت نے ایک دن کے بعد اس کو اجازت عطا فرما دی، تو سالوں سے قریب رہنے والے سالکین نے عرض کی کہ حضرت ہمیں سالوں ہو گئے، یہ نظر کرم تو ہم پر نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنے تیل اور بتی کو ٹھیک کر کے آیا تھا، میں نے تو فقط اس کے چراغ کو روشن کر دیا ہے. یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت والد صاحب فرماتے ہیں آج کل کے سالک تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیل بھی پیر ڈالے بتی بھی پیر ڈالے، ہمارا احسان یہ کافی ہے کہ ہم نے بیعت کر لی ہے. تو اس طرح تو پھر کام نہیں چلتا. تو کام چلتا ہے انسان کامل اتباع کرے. پھر مشائخ کی طرف سے جب کسی کو اجازت کی ذمہ داری مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ الگ کامل بن گئے، ابھی بھی ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ابھی بھی ان کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو دیکھتے رہیں کہیں میرا نفس کسی غلط راستے پر تو نہیں لے کے جا رہا. اس میں سے پہلی نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ اجازت والے حضرات یہ دیکھیں کہ ہم یہ مت سوچیں کہ ہم کامل بن چکے ہیں. کبھی بھی یہ انسان نہ سوچے کہ میں کامل بن چکا ہوں، چاہے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں اس راستے میں بہت آگے تک چلا گیا، اب تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رات خواب دیکھتا ہوں صبح سچ ہو جاتا ہے، جس طرح مرضی کے اشارات ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو انسان کبھی بھی کامل نہ سمجھے، کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دیا وہیں پر وہ ٹھوکر کھائے گا. آپ غور کریں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو آٹھویں روز اجازت و خلافت عطا فرما دی بیعت کے، اور پھر فرمایا کہ میاں رشید احمد جو نعمت اللہ تعالی نے مجھے دی تھی میں نے آپ کو دے دی، آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اس وقت میں حیران ہوا، آخر وہ کون سی چیز ہے جو حضرت نے مجھے عطا کی؟ 15 سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کیا نعمت تھی جو حضرت نے مجھے عطا کی. اگر حضرت گنگوہی جیسا علم والا شخص، تقوی والی شخصیت، اگر حضرت گنگوہی جیسی شخصیت کو یہ معلوم ہوتا ہے 15 سال کے بعد، تو جو انسان فوراً ہی یہ سمجھنے لگ گئے کہ میں اب کامل بن گیا، تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جائیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ بعض اوقات کسی نااہل کو اس میں شرم و حیا کا مادہ دیکھ کر بھی اس امید پر اجازت دے دیتے ہیں کہ شاید یہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو اپنے دل میں پشیمان ہوگا کہ میں دوسروں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور خود گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوں. جس طرح بگڑے ہوئے بچے کی شادی والدین کر دیتے ہیں کہ شاید شادی کے بعد سنور جائے، تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بگڑا ہوا تھا، شیخ نے میرے اوپر اجازت کی ذمہ داری ڈال دی، اب تو مجھے سنور جانا چاہیے. تو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو کامل مت سمجھیں. دوسرا یہ کہ انسان شیخ کی صحبت سے اپنے آپ کو مستغنا نہ سمجھ لے، مستغنی نہ ہو جائے کہ اب تو مجھے اجازت مل گئی، اب تو مجھے شیخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو فلاں علاقہ میرے پاس ہے، فلاں جگہ پر میں جاتا ہوں، ہزاروں بندے میرے سامنے ہوتے ہیں، مریدین کی کثرت پر ناز کرنے لگ جائے، شیخ سے مستغنی ہو جائے، یہاں پر بھی سالک جو اجازت یافتہ ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو شیخ سے بڑا اور یہ مت سمجھے کہ اب میں شیخ سے مستغنی ہو گیا ہوں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ کئی سالکین کو دیکھا جب ان کو جذب کی تجلیات سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں اب میں کچھ بن گیا، میں رات میں خواب دیکھتا ہوں صبح پورا ہو جاتا ہے، وہ اپنے شیخ سے اس بنا پر بے نیاز ہو جاتے ہیں در حقیقت شیطان داؤ لگا رہا ہوتا ہے اور اس کیفیت میں پھر اللہ اس کی تمام کیفیات کو سلب کر لیتے ہیں اور وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو انسان اپنے شیخ سے کبھی مستغنی نہ ہو. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے ہوتے ہوئے اس سے استغنا بعد تکمیل کے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گو مجاز ہو جانے کے بعد شیخ سے سلسلہ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں نہ صحیح لیکن ترقی کے لیے، ترقیات کے لیے پھر بھی شیخ کی حاجت ہوتی ہے. حضرت تھانوی آگے فرماتے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ افادہ درجہ ضرورت میں بھی شامل ہوتا ہے، لہذا شیخ کے حق سے کبھی بھی انسان کسی بھی حال میں استغنا نہ لے. جنہوں نے اپنے آپ کو مستقل سمجھ لیا ان کی حالت متغیر ہو گئی. تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو شیخ سے مستغنی نہ سمجھے، ہمیشہ مضبوط تعلق رکھے. جب بھی اس کا تعلق ٹوٹے گا وہیں پہ ٹھوکر کھائے گا. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والا باطنی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت شیخ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے کیا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا ہاں، شیخ کی بے ادبی کرنے والے شخص کی جو نسبت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جایا کرتی ہے. اس لیے یہ گستاخیاں، یہ بے ادبیاں، یہ بہت بڑی معصیت تو نہیں کہیں گے لیکن بعض اوقات یہ اس درجے میں لے جاتی ہے کہ انسان معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو انسان دیکھے کہ میں اپنے شیخ سے مستغنی تو نہیں ہو رہا. حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بعض احباب کو اجازت دی اور ان کی تربیت کے لیے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ شیخ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اجازت دی اور اس نے محنت شروع کی اور خوب اس کے مریدین بڑھنے لگے، حتیٰ کہ اس کو اپنے مریدین پر ناز ہونے لگ گیا. اب تو میں بڑا شیخ بن گیا ہوں، جہاں جاتا ہوں خوب آؤ بھگت ہوتی ہے، میرے نام کے لوگ نعرے اور گن گاتے ہیں. اس کیفیت میں آ کے وہ شیخ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ گیا. اب تو مجھے شیخ کی بھی ضرورت نہیں، شیخ کی خانقاہ میں بھی آتا تو خوب جلالت شان کے ساتھ چلا کرتا، مریدین کے درمیان جم گٹے میں چلتا، جہاں بیٹھتا اپنا حلقہ یارہ الگ لے کے بیٹھتا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تو فیض خضر سے آتا ہے، مجھے تو فیض حضرت خضر علیہ السلام سے آتا ہے. شیخ تک یہ بات پہنچی تو وہ مسجد میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا جس خضر سے تمہیں فیض آتا ہے وہ خضر میں ہی ہوں، لہذا میں اپنی اجازت تمہارے سے واپس لیتا ہوں. اس کے بعد اس شخص کو اس کے تمام مریدوں نے چھوڑ دیا اور در بدر کے دھکے کھاتا ہوا بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو انسان اپنے آپ کو شیخ سے مستغنی نہ سمجھے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دے گا، اگر کفر کیا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے. تو انسان یہ دیکھ لے کہ شیخ سے مستغنی نہ ہو. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اپنے سینے میں جو انسان نسبت کا نور لیتا ہے، جس کو شیخ اپنے سینے سے اس کے سینے میں منتقل کرتے ہیں، اس کے چھین جانے سے انسان اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ بہت بے نیاز ذات ہے، بہت بے نیاز ذات ہے. وہ ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھتا. جب وہ بے نیازی کرنے پر آتا ہے تو انسان کو ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ انسان بھٹک کے رہ جاتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آ جائے اس کو عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس نسبت کے چھن جانے سے انسان اللہ کی بے نیازی سے ڈرے، یہ سوچے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری نسبت محفوظ ہے. جب اس نے اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا، شیخ سے مستغنی سمجھ لیا، اللہ بے نیاز ذات ہے، بلم باعور کی 400 سالہ عبادت کو ٹھوکر لگا کر قرآن میں فرما دیتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانے تھی. تو انسان ڈرے، اس لیے قرآن پاک کی دو آیات ہیں، صاحب اجازت حضرات اگر ان پر غور کر لیں تو وہ تکبر سے اپنے بچ جائیں گے. پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے واپس لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا. آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جب یہ فرما رہے ہیں لَئِن شِئْنَا، تو پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ کیسا شاہانہ خطاب ہے، کیسی عظمت والا خطاب ہے. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، یہ ثقیلہ کا صیغہ ہے، تاکید کا آخری درجہ، ہم اگر چاہیں ضرور بالضرور وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا. اگر اپنے محبوب کو ایسا خطاب ہے تو ہم پھر کہاں جائیں. دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے محبوب اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تب آپ کو ضرور چکھاتے ہم مزہ زندگی میں اور دگنا مرنے کے بعد، پھر آپ نہ پاتے ہم پر کسی کو مددگار. تو جب اپنے محبوب کو ایسے شاہانہ انداز میں خطاب کر رہے ہیں تو ہم کیسے اپنے اوپر تکبر کر سکتے ہیں، ہم کیسے فخر کر سکتے ہیں کہ اب تو ہم صاحب نسبت بن گئے، اب تو ہم کمال پہ پہنچ گئے. یہ جو کمال پہ پہنچنے والے ہیں یہ پھر زمین کے اوپر گرا کرتے ہیں. تو ان آیات کے اوپر انسان غور کر لے. بعض مرتبہ انسان سے یہ نسبت چھن بھی جایا کرتی ہے، شیخ یہ نسبت واپس بھی لے لیا کرتے ہیں. پھر سالک کو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب نسبت واپس لے لی تو پھر دی ہی کیوں تھی؟ اگر وہ اجازت کے اہل نہیں تھے تو اجازت ملی ہی کیوں تھی؟ یہ سوال ابھرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے دو جواب. پہلا جواب وہ یہ ہے کہ اجازت و خلافت کا جو مبنی ہے اور جو چیز ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت، یہ ایک الگ چیز ہے، اجازت و خلافت ملنا ایک الگ چیز ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں الفانی لا يرد، فانی واپس نہیں لوٹتا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا المجاز لا يرد، مجاز واپس نہیں لوٹتا. تو مجازین تو واپس لوٹ سکتے ہیں لیکن جو کامل فنا حاصل کر لینے والے ہوتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹا کرتے. تو دیکھ لیں دو باتیں، ایک ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق ہو جانا، ایک ہے بندے کا اللہ سے تعلق ہو جانا، لیکن اصل جو نسبت حقیقت میں ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق ہو جانا اور اللہ کا بھی بندے سے تعلق ہو جانا. یہ جو تعلق ہے یہ دونوں طرف سے ہے، التعلق بین الشیئین، یہ دونوں طرف سے تعلق ہوگا تب انسان کامل نسبت والا بنے گا. ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا آج کل کس فکر میں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں شہزادی سے شادی کرنے والا ہوں. تو نے کہا اچھا بھائی کیا بات ہے، کتنا کام ہو گیا؟ کہتا ہے آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. اس نے کہا آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا کیا مطلب؟ کہتا ہے میں تو راضی ہوں وہ راضی نہیں ہے. تو یہ آدھا کام ہے. تو بندے کا اللہ سے تعلق ہونا ایک الگ چیز ہے، اللہ کا بھی بندے سے تعلق ہو جانا یہ کامل نسبت کی دلیل ہے. یہ والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں صوفیاء نے فرمایا الفانی لا يرد، فانی واپس نہیں لوٹتا. اب ایک دوسری مثال اسی حوالے سے سنیے. کہ شیخ کو انسان کے ظاہری اعمال کا تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ظاہری اعمال کر رہا ہے تو لہذا یہ اللہ سے واصل ہو گیا ہے، اللہ بھی اس سے تعلق جوڑ بیٹھے ہیں، جوڑ لیا ہے، اس کا شیخ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے شیخ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ جب دیکھتا ہے کہ ایک شخص مجاہدہ کر رہا ہے، راہ سلوک میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ اس امید پر کہ آج اس نے اللہ سے تعلق کو جوڑا، یہ اگر اسی طرح محنت کرتا چلا گیا بالآخر اللہ بھی اس سے تعلق جوڑ لیں گے، اس امید پر وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے اجازت مل گئی تو لہذا اب ہم کامل ہو گئے۔ بلم باور کو سب لوگ کامل سمجھتے تھے، بہت بڑا نیکوکار تھا، لیکن کیا معاملہ بنا کہ اس نے تو تعلق جوڑ لیا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے کاتبین وحی میں سے ایک کو اللہ نے واپس کفر کی طرف لوٹا دیا، کیوں؟ کہ اللہ نے ان سے تعلق کو نہیں جوڑا تھا۔ تو کامل نسبت اس بات کا نام ہے کہ اگر بندہ اللہ سے تعلق جوڑے تو اللہ بھی اس بندے سے تعلق کو جوڑ لے۔ اور دوسری وجہ جس سے انسان کی نسبت ختم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، وہ ہے شیخ کی بے ادبی اور شیخ سے مستغنی ہو جانا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح علوم ظاہرہ میں استاد کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کو مناسبت علمیہ سے محرومی میں بڑا دخل ہے، اس سے بدرجہ ہا طریق باطن میں شیخ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرنے کو بہت بڑا دخل ہے، نسبت سلب ہو جاتی ہے۔ بس آج کل کے مجازین کا بگڑ جانا زیادہ بعید نہیں، لوگ اگر اجازت کے بعد ذکر و معمولات سے غافل اور نگہداشت نفس میں متساہل اور شیخ سے مستقلی و مستقبل ہو جائیں، ان کی حالت ضرور بگڑ جائے گی اور مناسبت باطنیہ جو کچھ حاصل ہوئی تھی سب ختم ہو جائے گی۔ پس اس زمانے میں جس خلیفہ و مجاز طریقے کی بابت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی حالت خراب ہو گئی، شیخ نے اس سے اجازت و خلافت سلب کر لی، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص خلافت کے وقت واصل فانی اور صاحب نسبت نہیں تھا، بلکہ صرف صاحب مناسبت تھا، صاحب مناسب تھا۔ اور صاحب نسبت اور صاحب مناسب میں یہ فرق ہے کہ صاحب نسبت کے ساتھ اللہ کو بھی تعلق ہوتا ہے اور صاحب مناسب کو صرف راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات شیخ صاحب مناسب کو بھی اجازت دے دیتا ہے حالانکہ وہ صاحب نسبت نہ بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ شیخ کے گمان کے مطابق اس کو صاحب نسبت بھی بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ بگڑ گئے، احمد حسن سنبھلی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ احمد حسن سنبھلی کو طریق سے فی الجملہ مناسبت ہو گئی تھی، مجاہدے بھی کرتا تھا، جس سے حضرت شیخ کو امید ہو گئی تھی کہ اگر یہ کام میں لگا رہے تو انشاءاللہ واصل ہو جائے گا، اس لیے اس کو اجازت دے دی۔ مگر وہ اجازت کے بعد اپنے آپ کو شیخ سے مستغنی اور مستقبل سمجھنے لگ گیا، حتیٰ کہ شیخ کی اصلاح کا دعویٰ کرنے لگ گیا، نیز طالبین کی تربیت سے کبر و عجب حسد و حب پہ جانے بڑھ گیا۔ شیخ نے ان رضائل کو ختم کرنے کا حکم دیا مگر اس نے عمل نہ کیا، پھر شیخ نے اس سے اس نسبت کو سلب کر لیا۔ تو یہ چیز مشائخ میں موجود ہے کہ اگر کسی کو صاحب مناسب کو اجازت دے دی تو بعد میں اگر وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے تو مشائخ پھر اس سے اجازت واپس لے لیتے ہیں۔ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید عبد الرحمن شاہ آبادی سے خلافت واپس لی اور ایک خط ان کے پاس بھیجا، اور اس خط میں فرمایا ہماری طرف سے اجازت اور ہماری طرف سے خلافت کو جائز نہ سمجھنا، اور جس کے بعد اپنے آپ کو شیخ اور درویش نہ کہنا، قطع تعلق ہے، ہوش میں آ، ہوش سنبھال، ہوشیار ہو جا، اگر ہو سکے تو استغفار کا دامن ہاتھ سے پکڑ، توبہ کرنے والا بن جا، ورنہ تو جانتا ہے واللہ المستعان۔ اس لیے اللہ کے عاشقین سے ڈرنا چاہیے، ان کو دکھ پہنچانے سے، ان کی بد دعا لگنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسرے مکتوب میں انہیں حضرت عبد الرحمن شاہ مراد آبادی کو، شاہ آبادی کو حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن مطالعہ کرے اور جان لے بعض لوگوں سے اس کی بے وفائی اور بد کرداری اور نفاق کا حال اس قدر معلوم ہوا ہے کہ بیان میں نہیں آ سکتا، اگر واقعہ یہی ہے تو وہ مردود ہو چکا ہے، بخدا اس کو ہرگز فلاح نہیں ہوگی۔ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، عبد الرحمن عبد الشیطان کیوں کر ہو رہا ہے، انفاق کرتا ہے، اپنے لیے توقیر و عزت اور زیادتی چاہتا ہے اور ہمارے بیٹوں کی تحقیر و تنقیص کرتا ہے، اس نے شیخ سے کتا تعلق کیا ہے، یقیناً مخذول و مطرود ہو گیا، اس کے باوجود بھی اگر اسے کچھ میسر ہونے کا دعویٰ ہے تو وہ جانے۔ لیکن آخری خط میں عجیب، ایک دوسرے خلیفہ سے حضرت نے اجازت واپس لی آخری بات، اور ان کو فرمایا شیخ جلال، ان کا نام تھا، اور فرمایا شیخ جلال مطالعہ کریں اور جانیں کہ جو شخص شیخ سے اعراض کرے گا، ان کے فرزندوں کی تحقیر کرے گا، دونوں جہاں میں مطرود و مردود ہو جائے گا۔ ہماری اولاد ہمارے جگر گوشہ ہیں، خصوصاً جو خود اہل اللہ اور اہل حق ہیں، اگر ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرو گے بجوز لعنت کے کچھ پھل نہیں ملے گا۔ جو میرے فرزند شیخ احمد کی طرف کچھ التفات نہیں کرتے، نہ ان کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے ہیں، نہ ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں، نہ ان کی خبر لیتے ہیں، نہ ان کا غم کھاتے ہیں، عجیب برتاؤ ظاہر کیا، نفاق کو کھول دیا، اگر آپ دیندار اور اللہ تعالی کے طالب ہیں تو میرے فرزند شیخ احمد کی خدمت گاری میں رہیں، ان کے قدموں میں سر رکھیں، ان کے تمام کام اپنے اوپر لازم بجا لائیں، اگر ایسا نہیں کرو گے ہماری طرف سے بیزاری جانو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری سمجھو، میں ہرگز ہرگز تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، نہ کبھی نام لوں گا، میں 80 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، آج یا کل اس دنیا سے چل بسوں گا، اپنا کام ہوشیاری سے کرو، شیطان زندہ ہے، اس نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، خدمت و اخلاص کے ساتھ پیش آؤ، ورنہ ہم سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق ہو چکا ہے، یقین جانو یقین جانو۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے راستے پہ لگا رہے، شیخ کے ساتھ کامل محبت رکھے، اس کی کامل اتباع کرے، کامل عقیدت کرے اور کامل وفا کرے، یہ عہد مرتے دم تک کا عہد ہوا کرتا ہے۔ جو آخر توڑ تک پہنچتے ہیں وہی صدیق اکبر بنا کرتے ہیں، تو آخر تک چلنے والے کامل ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے شیخ کے ساتھ جو تعلق جوڑا ہے ہم اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ رہیں گے، جو اوراد و وظائف ہمارے شیخ نے بتائے ہم اس پر عمل کریں گے اور مرتے دم تک ذکر اور اذکار کرتے رہیں گے۔ آخر میں یہ عاجز یہی اپنے شیخ اپنے والد کے متعلق عرض کرتا ہے، دلوں کا روگ مٹاتے ہیں میرے بابا جی، ہنسا ہنسا کے پھنساتے ہیں میرے بابا جی، جو پیاس ہو تو بجھاتے ہیں میرے بابا جی، نہ ہو تو پیاس لگاتے ہیں میرے بابا جی، کوئی بھی در سے نہیں لوٹتا ہے خالی ہاتھ، متائے عشق لٹاتے ہیں میرے بابا جی، ہو غیر اجنبی بیگانہ یا عدو کوئی، ہر ایک کو اپنا بناتے ہیں میرے بابا جی، بس ایک ذات سے ہوتا ہے آشنا سالک، نشان دوئی کا مٹاتے ہیں میرے بابا جی، حیا سے ماہ بھی روپوش ہونے لگتا ہے، جو دل کا داغ دکھاتے ہیں میرے بابا جی، عذاب نار کا تو تذکرہ بھی ہے مشکل، کہ رحمتوں میں نہاتے ہیں میرے بابا جی، رسائی ہوتی ہے یکدم خدائے پاک تلک، بتوں سے جان چھڑاتے ہیں میرے بابا جی، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ کامل محبت عطا فرمائے، کامل عقیدت عطا فرمائے، کامل وفا عطا فرمائے اور کامل اتباع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.